مصطفى زمان فادر ان لو في مرزا ذوالفقار بيك انكلي يعرف اونكي جانب سنیاس کا بھی احتمام ہے انہیں شامل کرتے ہوئے اور ساتھ ہی جناب محترم برادر اعجاز زیدی اور جناب ممتاز زیدی صاحب کے والد مرحوم انہیں خاص طور پر شامل کرتے ہوئے جن کی تدفین بھی ہو چکی ہے کراچی میں اور نماز وحشت کی گزارش ہے آپ سے جب کراچی کے وقت مطابق مغرب کا وقت ہو جائے اس کے بعد آپ نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم صلونا على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه يستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهورا وتمتعه فيها طويلا یہ جو موقع ہے وہ ایک تو ظاہر ہے کہ مجھے امید ہے کہ ہمارے سامعین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس قسم کے لہو لعب میں مبتلا ہو کہ جو معمولا یہاں پر آئے جائے, لیکن خود بخود جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے, اور پھر وہ نیو ایئر ریزولیوشن ہے, اور پھر اس میں بچوں کا ایک اہتمام ہے کہ خاص طور پر بچے سے بڑی اہمیت دیتے ہیں یہاں پر کہ بھائی نیو ایئر نائٹ ہے, کل نیو ایئر ڈے ہے, اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر موقع عبرت حاصل کرنے کا ہوتا ہے اور ہر وقت سے کوئی نہ کوئی ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. साहब गुजर चुका है और कुछ अरसा बाकी है। जो वक्त गुजर रहा है उस वक्त ने थमना नहीं है, और कुरान करीम के मुताबिक वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम के इंसान नुकसान में है। इसका मतलब ये भी है कि बाय डिफॉल्ट इंसान नुकसान में चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक शख्स है कि जो उलमा अखलाक इसकी मिसाल देते हैं, जमाने में कि जब बर्फ वगैरह भेजा जाता था, पाकिस्तान में अभी बहुत बहुत से मकाम पर होता है, तो वो आवाज लगाना होता है कि खरीद लो उसका मता जिसका सरमाया लम्हा ब लम्हा उसके हाथ से निकल रहा है। तो बाई डिफॉल्ट वो नुकसान में जा रहा है जब तक कि कोई ऐसा इंतमाम ना हो जाए कि उसके एवज उसे कुछ मिल जाए। तो ये जो बर्फ पिघल रही है उसके एवज अगर उसको कुछ हासिल ना हो सके तो नुकसान है। तो ये जो जिंदगी गुजर रही है उसके एवज क्या मिल जाए कि वो नुकसान से बच जाए। इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सबर। जो अहदीस में भी इस किस्म का मफहूम आया है कि अगर कुरान में कोई और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आयत नाजिल ना की होती फकत सूरतुल असर पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए काफी था। मुकम्मल मैसेज इसमें समझा दिया गया कि देखो तुम वैसे नुकसान में इल्ला अल्लज़ीना आमनू, मगर ये कि ईमान ले आओ, जिंदगी को नेक कर लो और हक की तलकीन करो, सब्र की ताकीद करो। इसलिए कि ईमान और अमल साले का लाजमी तकाजा ये है कि मुश्किलात आएंगी तो हक की तलकीन करते रहो कि मैं हक के रास्ते पर आऊँ, और फिर सब्र भी करो। इसलिए सब्र के बगैर तो ईमान और अमल साले पर रह नहीं सकते। एक बड़ी लतीफ हदीस से फरमाया कि आखिरी जमाने में दीन पर अमल करना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना दीन पर अमल करने की वजह से जो तंज किया जाएगा उस पर सब्र करना मुश्किल होगा। अगर आपके इंडिविजुअल जिंदगी गुजार रहे हैं आप दीन पर आसानी से अमल कर लेंगे, लेकिन जब आप माशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं और आप दीन पर अमल करना चाहेंगे तो बहुत सारे टॉन्ट्स आपको सहना पड़ेंगे। उस पर सब्र करना ज्यादा मुश्किल है खुद दीन पर अमल करने से भी ज्यादा। तो ये तो सब्र है, ये सब्र वो है। सब्र हमेशा मुसीबत पर नहीं होता। एक होता है कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में इंसान है या हेल्थ के इशूज हैं, फैमिली को इशूज है, जिसकी वजह से सब्र करना पड़ता था। पांच मरतबा मासीयत पर सब्र फरमाया कि ये अफजल तरीन सब्र की किस्म है कि गुनाह सामने हो कोई और देखने वाला भी ना हो, बस सिवाय खुदा है मुताल उसकी खुशनुदी की खातिर इंसान अपने आप को रोक ले, या अफजल तरीन सब्र की किस्म है। उन साबरीन के लिए आला तरीन मकाम और मरतबा है कि जो फकत अल्लाह की खातिर से गुनाह को छोड़ दे, ये मासीयत पर सब्र है। बात बात हो रही है। اللهم صل على محمد وعلى محمد। شب جمعہ بھی لازم میں چاہتا ہوں اس حوالے سے گفتگو معاہدے کی بھی ہو جائے کہ اس سے پہلے کہا کہ اطاعت پر صبر، اطاعت پر صبر بھی سخت ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا سخت ہے۔ وہ جو فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کی سختی ہے اسے شریعت میں صبر سے تعبیر کیا ہے کہ جناب آپ نے اٹھ کے وضو کی، بالخصوص ان ایام میں کے جہاں پر چار بجے قریب نماز کا وقت ہو رہا ہے، اگر کوئی لیٹ نائٹ سو رہا ہے تو اس کے لیے واقعی اٹھنا مشکل، اور اس میں اللہ کی اطاعت کی خاطر اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لیجیے تو یہ اطاعت پر صبر کہنا ہے۔ یعنی اطاعت پر شیطان کو حاوی نہیں ہونے دیا، اور معصیت کا موقع ہے کہ جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کسی بات سے رک جانا، اور پھر اس پہ پڑھے۔ عرفانی کمالات بھی انسان کو عطا ہو جاتے ہیں اگر وہ معصیت پر صبر کرنے کا عادی ہو جائے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جتنے عرفاء بزرگان انہیں جو ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں تو کہیں نہ کہیں جوانی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو جہاں گناہ کرنا ممکن تھا فقط اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روک لیا، کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا عوض ہی عطا کیا۔ اچھا یہ بھی بات ہے، اپنی بڑائی کو کسی سے ذکر نہ کرنا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ کام جو تم نے فقط میرے لے کیا ہے اسے مجھ تک رکھو، اللہ مسئلہ میں سمجھے گا تو اسے پہنچا دے گا۔ مولا کائنات کی حدیث میں ایک ایک حدیث بہت سمجھنے کے لائق ہے اور زندگی بھر اس پہ غور ہونا چاہیے۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ ہم نے زہد پہ گفتگو ہوئی تھی بیوی کی شہادت کی وجہ سے، ترک دنیا، کیونکہ سرکار ختم مرتبہ کو جو محبت تھی اپنی دختر سے बर्बाद को मोहब्बत, लेकिन लेना कान आबेदत जाहिदत, इसलिए कि उनसे बढ़कर कोई इबादत गुजार नहीं था, उनसे बढ़कर कोई जाहिदा नहीं था, यानी तारे को दुनिया को नहीं था। उन्होंने कहना तेजात फरमाया, गौर कीजिएगा, जोहद यानी तर्क दुनिया, फरमाया कि जोहद अफजल है और उससे भी अफजल उस जोहद को छुपा के रखना है। مثال دیتے تھے. ابھی جو مولا کائنات نے فرمایا جو قرآن کی آیت ہے یہ تو خیر عالی ترین مقام ہے, ایسا بہت ہی شاید مشکل ہے کسی انسانی زندگی میں کہ اگر اس کے بعد کوئی دنیا کے متاع میں سے آتا ہے تو خوشی نہ ہو اور چلا جائے تو افسوس ہی نہ کرے, یہ تو بہت اولیاء اللہ کی منزل ہے. لیکن ہمیں ایک عالی ترین مقام بتلا دیا گیا کہ اس سے جتنا ہو سکے قریب ہونے کی کوشش کرو. اور ہے بعض افراد ایسے کہ بہت کچھ ان کے پاس آ بھی جاتا ہے تب بھی ان کی زندگی میں کوئی ایسا تبدیلی بھی نہیں واقع ہوتی. خود سیدہ کون اسلام اللہ علیہ کی مثال سب کے سامنے خیبر کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے بعد ہر مسلمان کی زندگی بدل گئی تھی اور مزاج بھی بدل گئے.
کہنے کا مقصد یہ جو ہمارا آج کا موضوع تھا کہ جو ترک دنیا کا ایک عجیب انداز تھا اہل بیت اطہار السلام کی زندگی میں جو ڈیٹیچمنٹ کا, فدق آنے سے پہلے اور فدق آنے کی, فدق کی بہت اچھی خاصی آمدنی تھی اور اس آمدنی بھی کی وجہ سے اسے غصب کیا گیا تھا تاکہ فائنینشلی اتنا ویکن کر دیا جائے کہ اطراف کے اہل بیت السلام کے قریب جو مساکین اور نادار ہیں وہ نہ رہ سکے. تو اتنا دشمنوں کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا فدق, لیکن آپ کو کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ فدق آنے سے پہلے اور فدق آنے کے بعد سیدہ کونین کے گھر کے سلسلے میں کوئی فرق آیا, کوئی فرق نہیں آیا. فدق آنے کے بعد بھی مدینہ کے غربا کی حالت بہتر ہو گئی تھی, سیدہ کے گھر کا سلسلہ وہی تھا کہ جو پہلے سے جاری تھا. یہ ہے بہت کی عالی ترین قسم. تو اور اسی لیے ایک اشارہ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کل جن مومن کیا گفتگو ہے اس میں سے بیان بھی کر دو تھوڑا سا. یہ تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے گواہ پیش کیے, یہ تو جو گواہ پیش کیے, دیکھیں وراثت میں تو گواہ کا تعلق ہی نہیں بنتا. یعنی اگر فرض کیجئے کہ ایک شے آپ کے والدین سے وراثت میں مل رہی ہے تو اس میں گواہ کی بات نہیں ہے کہ گواہ پیش کیے جائیں کہ یہ وراثت میں ملے گی. وراثت میں طے شدہ اصول کے تحت تقسیم ہوگی. یہ جو گواہ پیش کیے تھے یہ وراثت کے لیے نہیں کیے تھے, گواہ تو اس لیے پیش کیے تھے کہ یہاں وراثت کا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ تو میرے بابا نے اپنی زندگی ہی میں مجھے ہبہ کر دیا تھا, اس کے لیے گواہ پیش کیے, نہ یہ کہ وراثت کی تقسیم کی. اور جب ان گواہوں کی گواہیوں کو جھٹلا دیا گیا جس میں امیر المومنین جیسے گواہ شامل ہیں, جس میں حسن و حسین جیسے گواہ شامل ہیں, اس کے بعد بی بی نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں مانتے, جس سے کفر واضح ہو گیا, تو سیدہ کونین کی بات کا انکار کر دے اور جو سیدہ کونین سے گواہ طلب کرے, جو صاحب تطہیر سے گواہ طلب کرے, تو اس کے بعد اس کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ جاتا. البتہ یہ کہ کفر وہ بات نہیں تھا, اس کی تفصیل اپنے مقام پر. لیکن پھر بی بی نے کہا کہ اگر گواہ تم اسے قبول نہیں کرتے کہ زندگی میں میرے بابا نے مجھے دے دیا, تو وراثت کا حق تو پھر بھی بنتا ہے اور میں ان کی اکلوتی بیٹی, تو سب کی سب جو ہے وہ وراثت مجھے ملے گی. ازواج انہیں جو وراثت میں حصہ ملتا ہے, اگر اولاد زندہ ہو تو شوہر کا انتقال ہو جائے تو زوجہ کو 1/8 وراثت میں ملتا ہے. 1/8 اگر کسی کی ازواج ایک سے زیادہ ہو تو 1/8 نہیں ملے گا, 1/8 جو ہے وہ مزید تقسیم ہوگا ان تمام ازواج میں. بات واضح ہو رہی؟ حضور کے جو ازواج زندہ تھی, تقریباً تاریخ کے اعتبار سے لکھا ہوا ہے کہ 9 ازواج اس وقت زندہ تھی, یعنی حضور کی تمام متا کا 1/8, اس کے بعد اس میں 1/9 وہ ایک ایک زوجہ قصے میں آیا تھا. اسی سے سلسلہ کیا تھا مسلمانوں کے ایک فقہ کے امام, ان کے سامنے سٹے امام کے ساتھ ہی نے, کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بی بی کا وراثت میں نہیں تھا تو پھر بڑے بڑے بزرگان جو دفن ہیں حجر رسول میں, وہ کیسے دفن ہیں وہاں پر؟ تو انہوں نے سامنے پلٹ کے جواب دیا تھا کہ چونکہ ان کی بیٹی کو جو دفن ہے وہاں رسول اللہ سے وراثت میں حق ملا تھا. اب یہ تو میں نے چونکہ آپ سے پہلے سے وراثت کا معاملہ کھول دیا, انہوں نے سوال ابتدا میں سازے کیا تھا کہ وراثت میں جو ہے وہ انہیں حق ملا تھا, لہٰذا وہ وراثت ان سے منتقل ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے باپ کو ہبا کر دیا, لہٰذا وہ دفن ہو گئے حضرت رسول, کیونکہ اپنی زمین میں دفن ہونا کسی اور کی زمین میں غصب کر کے دفن نہیں ہونا. تو اس کے بعد حسن ابن فضال اس نے سوال کیا سامنے سے کہ اگر وراثت میں کہتے تو ایک تو یہ کہ سیدہ کو حق دیا نہیں تھا تو ان کا وراثت کا حق کہاں سے آ گیا, دوسرا یہ کہ اگر وراثت کا حق مل بھی جائے تو جو حضرت رسول ہے یعنی جتنی بھی متاع ہوگی اس میں سے ایک ایک چیز کو 1/8 کر کے آگے تقسیم کیا جائے گا. بات واضح ہو رہی؟ تو اگر حجرے کو دیکھیں تو حجرہ چھوٹا سا حجرہ تھا, اس حجرے کو آپ 1/8 تقسیم کر دیجئے, اس 1/8 کو وزیر 1/9 تقسیم کیجئے تو ایک بار سے زیادہ کسی کے حصے میں آتا نہیں, کسی زوجہ کے حصے میں. تو انہوں نے سامنے سے پلٹ کے کہا کہ ان میں تو کسی کے پاس چند یعنی ایک فٹ سے زیادہ کسی کے حصے میں آتا نہیں ہے. تو خیر بات سے بات نکلتی چلی گئی. کہنے کا مقصد ہے کہ جو فدق تھا وہ بی بی کو ہبا ہوا تھا, لیکن فدق کے آنے کی وجہ سے حالات سے زندگی میں فرق نہیں آیا. تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم شان, اور جتنا اپنے آپ کو ان ورلڈلی افیئر سے ڈیٹیچ کر پائے اتنا ذہنی طور پر سکون ملے گا. ایز اردو کا خلاصہ ہو, باقی کسی مینٹل ہیلتھ تھراپی کی آپ کو ضرورت نہیں, اپنے آپ کو ان مادیات سے ڈیٹیچ کرنے اور معنویات سے کنیکٹ کرنے. معنویات سے کنیکشن ہو نہیں سکتا کہ جب تک کہ اللہ رسول ہے تب ایسی کنیکشن. बात खत्म करने लगे। मेरे के सलावत लेते हैं अल्लाह شہادت کا آخر وقت قریب آیا تو بیوی نے کچھ وصیتیں فرمائی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ علی میرے بعد میری اولاد کا اس خاص اہتمام سے خیال رکھیے گا، کہ روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ وہ جتنی دیر میری قبر پہ بیٹھتے رہے انہیں بیٹھتے رہے انہیں نہ اٹھا لیا، اور اے ابو الحسن میری قبر پر آ کر قرآن کی تلاوت مستقل، یہ بھی بیوی کی وصیت تھی۔ اللہ اکبر، علی ابن ابی طالب سے چاہتی تھی کہ وہ ان کی قبر پر رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ لہذا امیر المومنین نے جو خاص اہتمام کیا ہے، اور عزیزان گرامی یہ بیوی کی جو اولاد، وہ کہا کہ میرے بچوں کو میری قبر پر جتنا دیر وہ بیٹھے رہیں انہیں سختی سے نہ اٹھائیے گا، تو بیوی منظر جانتی تھی نا، آگے منظر جانتی تھی کہ میری اولاد کے ساتھ کیا ہے، میرے ایک بچے کے جگر کے ٹکڑے نش لے گئے، ایک بچے کا جسم کربلا کی جلدی ریت پر بہار ہو جائے گا۔ اور یہ سیدہ کے مسائل فقط محدود نہیں ان کی شہادت تک، سیدہ کے مسائل تو جاری ہو ساری تھے، جب حسین مدینہ سے چلے تھے تب بھی سیدہ کے مسائل تھے، کہ حسین کو ایسے رخصت کیا کہ جیسے واقعہ نے ماں اپنے چھوٹے بچے کو رخصت کرتی ہے ویسے حسین کو رخصت کیا سیدہ نے۔ اور جب حسین کربلا بھی پہنچے تو جملہ سن لیجیے گا، آپ کی سنائے بلند ہوگی، کہ بی بی زینب سلام علیہا نے کہا تھا کہ بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا کربلا میں، دو محرم کو حسین پہنچے کربلا، اس لیے کہ جب سے ہم سرزمین پر پہنچے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز کسی بی بی کے رونے کی آواز اس سرزمین سے آ رہی ہے، اور حسین نے کہا تھا کہ بہن زینب یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز۔ حسین مدینہ سے چلے، فاطمہ مدینہ سے سات سات چلی، یہاں تک کہ میں تو ایک ایک جملہ ہی پڑھ سکتا ہوں، بس وقت بھی ہو چکا ہے، آپ کے ساتھ اگر بلند ہوتا ہے، حتی شب عاشور جب نافع بن ہلال کو مولا مقام دکھنا رہے تھے کہ یہ کس کس مقام پر، تب مولا نے دو پہاڑیاں دکھلائیں، اس کے درمیان میں کوئی نہیں تھا، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اے ہلال میں نے تم سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں جنت کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں سیدہ شباب کرنا تجھے جنت ہے۔ تو امام کے اصحاب معمولاً حبیب ابن مظاہر ہو کوئی اور صحابیوں یہ جواب دیتے تھے کہ مولا جنت کی بات نہیں ہے، یہاں سے چلے بھی جائے تو کل قیامت میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے ایک ایک مقام بتانا شروع کیا کہ یہاں میرا قاسم پہمان ہوگا، یہاں اکبر کے کلیجے میں ورشی لگے گی، عباس کے بازو گرم ہوں گے، پھر ایک مقام ایسا آیا تو نشیب میں تھا تو ہلال ابن نافع نے بول دیا مولا ایسا لگتا جیسے مقام صاف ہو چکا ہے، یہاں پر کنکر نہیں ہے، یہاں پر پتھر نہیں ہے، یہاں پر کانٹے نہیں ہیں۔ کہا ہلال مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا آئی، انہوں نے اس مقام کو صاف کیا ہے اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا امام سبیلے کربلا پر گرنے اترا ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے بی بی آپ نے حسین کو کنکریوں سے تو بچا لیا، لیکن حسین کے جسم کا سر پر اتنے تیر دے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جو نصیب پر تھا نہ زمین پر تھا، حسین تیر پر مول لیتے وہ حسین کے جو کنکریوں سے بچ گئے، کانٹوں سے ماں نے بچا لیا لیکن تیر اتنے پہ بچتے حسین کے جسم اثر پر۔ لاش حسین ابن علی
وسيعلم الذين ظلموا على محمد أيام قلبي ينقلبون، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفرائك، السلام على الحسين وعلى نبي ابن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين، جزاك الله. سورہ فاتحہ کی کیسے آپ سے التماس ہے، بالخصوص جن مرحوم کی لحاظ مجلس اظہار ثواب منعقد کی گئی، مرحوم سید مصطفیٰ زمان فادر ان لا آف مرزا ذوالفقار بیگ اور تمام ارواح مومن مومنات کے لیے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات دے دے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.